نہایت مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے. مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم کی ولادت اور آپ کے ظہور اور آپ کی تجلی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ اس سرزمین پر آپ نے قدم رنجا فرمایا اور آپ کی ذات جو وجہ بقائے کائنات ہے، علت غائی کائنات ہے، کائنات کو بنانے کا مقصد آپ کی ذات ہے، تنہا آپ کی ذات ہو اور کوئی روئے زمین پر کوئی انسان نہ ہو تب بھی یہ ساری کائنات باقی رہے گی آپ کے ایک کے وجود کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ آپ تنہا رہیں گے تب بھی اس پوری کائنات اپنی جگہ پر، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب اپنی جگہ پر آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے. آپ کا تنہا وجود اس لائق ہے. اب جو بھی کوئی سرزمین پر آپ کے علاوہ ہے وہ آپ کے طفیل میں ہے، آپ کے صدقے میں، کہ کائنات آپ کی وجہ سے باقی ہے. وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، کہ اگر حجت روئے زمین پر نہ ہو تو پھر کائنات اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے. صلوات پڑھو. جہاں نبی کریم کے بے شمار فضائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جہاں نبی کریم کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے عالم بشریت کے لیے بھیجا ہے. آپ کا وجود مشرق اور مغرب سے محدود نہیں ہے بلکہ آپ ساری کائنات کے لیے ہیں. بلکہ فرمایا کہ آپ کا وجود، آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھو. اور آپ کے وجود کو پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو تنہا شاہد اور گواہ بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے، لیکن وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ساری دنیا انسانیت کا گواہ بنا کر پیش کریں گے. یعنی آپ صادقین کے لیے بھی گواہ ہیں، لاحقین کے لیے بھی گواہ ہیں. تمام دنیا بشریت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور آپ کو اللہ نے آپ کے وجود کو ایسا فیطرہ بخشا، ایسی وسعت بخشی کہ آپ کے پہلے گزری ہوئی نسلیں بھی آپ گواہ ہیں ان سب کے اعمال کے. اور آپ اس وقت موجود نہیں ہیں تو آپ کے اس وقت جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان سب پر بھی آپ کا وجود گواہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود زمانے پہ محدود نہیں ہے، زمان اور مکان پر حاوی ہے. آپ کا وجود زمان کا پابند نہیں ہے کہ ایک زمانے میں حضور ہو تو دوسرا زمانہ حضور سے خالی ہو، بلکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو حضور سے خالی ہو. حضور کا وجود سارے زمانوں پر محیط ہے اور آپ سیطرہ رکھتے ہیں تمام زمانوں پر. سلوات پڑھو. اللہ لہذا آپ کا کردار ایسا ہے کہ اس کردار سے سارے کردار کی شمعیں جلتی ہیں، اور آپ کی طرح بننے کے لیے کہا گیا. سب کی اہمیت آپ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، آپ کے جیسا بننے کی کوشش کرتے کرتے اگر کوئی مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت. آپ کے راستے میں کوشش کرتے کرتے، آپ کی طرح بنتے بنتے اگر کوئی اس راستے میں جان دے دے، لیکن اس کے لیے قدم سب کو اٹھانا ہے. کوئی بھی اگر آپ کے راستے میں قدم نہیں اٹھائے گا تو اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے. کوئی دنیا میں مصطفیٰ نہیں بن سکتا، لیکن کوشش سب کو کرنا ہے. کوشش کے باوجود اگر نہ کر سکے تو پھر وہ عند اللہ معذور ہے، وہ عند اللہ معذور ہے. لیکن کوشش کرنا چاہیے. یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ان کی طرح کا کام مت کیجیے، ان کے جیسے بننے کی کوشش مت کیجیے. نبی کریم کی طرح بننا نعوذ باللہ حرام ہے، ان کے جیسا مت بنیے، ان کی طرح کا کام مت کیجیے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کرنے کی آپ کوشش مت کریے، ایسا نہیں منع کیا گیا ہے. بلکہ اس کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کیجیے. تو کوئی کہے گا ہم نہیں بن سکتے تو الگ بات ہے، مگر کوشش تو آپ کو کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو پوری جان توڑ کوشش کرنا ہے، آپ کو دن و رات ایک کرنا ہے، ہر آن یہی سوچنا ہے، ہر لمحہ یہی سوچنا ہے کہ ہم کو نبی کریم کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی سنت کو اپنانا ہے. اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں، اگر چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو، وہ اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے، بلند ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر نبی کی پیروی کرنا ہوگا. اگر ان کی پیروی کریں گے تو آپ آگے آئیں گے، آپ بلند ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے کہ سب سے بلند آپ کی ذات ہے، سب سے بلند آپ کی ذات ہے. اس بلند چوٹی پہ پہنچنے کی سب کو جستجو کرنا ہے، کوشش سب کرتے ہیں. دیکھیے جو بچہ اسکول جا رہا ہے، پہلی کلاس میں بستہ لے کے جو جا رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کتنا علم چاہیے، کسی بھی لڑکے سے روک کے اسکول جانے والے بچے سے آپ اتنا پوچھیے کہ آپ کو کتنا علم چاہیے بیٹا، علم حاصل کرنے کی آرزو ہے؟ ہاں ہے. کتنا علم حاصل کرنے کی آرزو ہے؟ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو تاجر ہے، جو صبح صبح پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں. محنت تو کر رہے ہیں، نیت تو ہے کہ پوری دنیا کی دولت ہمارے حصے میں آ جائے. کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، زندہ اگر رہنا ہے تو علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اگر زندہ رہنا ہے تو دولت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہذا جتنی بھی دولت حاصل ہو جائے، جتنا بھی مال حاصل ہو جائے، جتنا بھی علم حاصل ہو جائے، غنیمت سے سب کا تو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر کل کا کل حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو کل کا کل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. لہذا جتنا ہو سکے اتنا حاصل کرو، جتنا نہیں ہو سکتا اسے چھوڑ دو. اسی طرح سے سیرت نبی کو پوری طرح سے اپنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور سیرت کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، سنت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. نہ ساری سنت اپنا سکتے ہیں، نہ ساری سنت چھوڑ سکتے ہیں. یہی بات سیرت اہل بیت کی ہے کہ ساری سیرت اہل بیت اپنا نہیں سکتے ہیں. جب اپنا نہیں سکتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، تو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اگر چھوڑ دیں گے تو پیروکاروں میں شمار نہیں ہوگا. اگر چھوڑ دیں گے سیرت پر چلنا، جو کہتے ہیں ہم کہاں وہ کہاں، ہم ان کے جیسا بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے راستے پہ چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لہذا ان کو راستہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، وہ صرف ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری سیرت پر ہم نہیں چل سکتے، لہذا سیرت پر چلنا ہی چھوڑ دو. راہ اہل بیت پر چلنا دشوار ہے، لہذا راہ اہل بیت ہی چھوڑ دو. اہل بیت جیسے نہیں بن سکتے ہیں تو اہل بیت جیسے بننے کی کوشش بھی مت کرو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ استدلال صحیح ہے؟ کیا یہ منطق صحیح ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان اس بات کو قبول کرے گا؟
یا دنیا کے سامنے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے رہنماؤں کا کردار اتنا بلند ہے کہ ہم اس چوٹی تک جا نہیں سکتے، لہذا ہم لوگ ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے راستے پہ چلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے نہیں بلکہ تم بھی اگر چلنا چاہو ہمارے رہنماؤں کے راستے پر تو تم بھی نہیں چل سکتے، لہذا ہم اور تم سب کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس راستے پر نہ چلا جائے جس راستے کی بلندی کو ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تم لوگ عمل کر سکتے ہو اپنے رہنماؤں کے کردار پر، چل سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رہنماؤں کا کردار اتنا اونچا ہے ہی نہیں جہاں تک تم جا نہ سکو۔ ان کا کردار ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ تم پہنچ سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش کرو بلکہ ان سے آگے بھی نکل جا سکتے ہو۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے رہنماؤں سے آگے نکل جاتے ہیں، اگر تھوڑی بہت کوشش کریں تو کم سے کم ان کے جیسے تو بن سکتے ہیں۔ تم کہتے ہیں کہ بھائی آپ صدیق جیسے بن جائیں گے، آپ فاروق جیسے بن جائیں گے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ کوشش کریں گے تو کوشش کر کے کم سے کم فاروق جیسے تو بن جاتے ہیں، کم سے کم صدیق جیسے تو بن جاتے ہیں، بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ تو وہ تو وہاں تک بن گئے، لیکن ہم اس لیے کہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جب نہیں بن سکتے ہیں تو لہذا ہم وہ راستے ہی پر نہیں چلیں گے۔ یہ کہنا ہمارا درست ہے، اگر نہیں چلیں گے تو آپ بتائیے کہ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا میں؟ وہ تو کسی حد تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تشیع و شیعت ایک ایسے جہاز کی طرح ہے کہ جب اڑتا ہے تو آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، گرتا ہے تو زمین پر ٹکا نظر آتا ہے، زمین دور ہو جاتا ہے یا آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ تمام اقوام سے ہمارا مسئلہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہمارا مرحلہ ہے۔ تمام اقوام عالم میں، تمام مذاہب عالم میں سارے مذاہب پر چلنا آسان ہے، سارے مذاہب کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، تمام اقوام عالم میں سب سے پیچیدہ مسئلہ اس قوم کا ہے۔ کسی بھی قوم میں وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، وہ مسائل نہیں ہیں، وہ مشکلات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکلات نہیں ہیں تو مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات میں کسی کے یہاں مشکل کشا ہے تو وہ ہماری قوم پہ ہے، کسی قوم پہ نہیں ہے۔ صلوات علی محمد۔ مشکل کشا ہم رکھتے ہیں، کوئی مشکل کشا نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں رکھتے ہیں جتنی مشکل ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مشکل نہیں، مشکلات ہیں۔ ایک مشکل نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے ہماری قوم کے پاس، ہزاروں مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ وہ تمام مشکلات کا راہ حل ایک ہی ذات کے اوپر پاس ہے، وہ ہے باب مدینۃ العلم، انا مدینۃ الحکمہ و علی المحلہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں پائی جانے والی ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے، شہر میں پائی جانے والی ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں ہماری مشکلات ہیں، وہ مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ تو یہ ساری مشکلات کا حل ایک ہی دروازے پر آ کے ملے گا، کہ اس دروازے سے گزرے گے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اگر اس دروازے پر نہیں آئیں گے تو کوئی مشکل آپ کی حل نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی حل کرنا چاہے تو وہ دروازے تک آئے گا، اور اگر کسی کو حل نہیں کرنا ہے تو وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دروازے کی تعریف کر کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کو دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اسی طرح سے تشیع ایک جہاز کی طرح ہے کہ جہاز کو جہاز کیوں کہتے ہیں؟ جو یہ ایئر بس کو ایئر بس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ بس ہے یہ بھی، لیکن یہ ہوا میں اڑنے والی بس ہے. ایک بس ہے جو زمین پہ چلتی ہے، کچھ پٹریوں پر چلنے والی جیسے ٹرین ہیں، بس ہیں، یہ سب زمین پہ چلتی ہیں. کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو بنڈی، رکشہ، جتنی بھی چیزیں زمین پہ چلنے والی ہیں، زمین پہ رہنے والی ہیں، زمین پہ دوڑنے والی ہیں. اڑنے والی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بابا یہ جہاں یہ بس کیوں نہیں اڑتی ہے ہماری، یہ کار کیوں نہیں اڑتی ہے، یہ رکشہ کیوں نہیں اڑ جاتا ہے؟ رکشے کا تو سوال ہی نہیں ہے، مگر کار تو اڑ سکتی ہے نا. اب توڑنے والی کاریں بھی آ گئی تو اڑ سکتی ہے کار، مگر مسئلہ یہ کہ اڑ کیوں نہیں رہی. اس لیے کہ اس کے اندر جو پیٹرول ڈالا جا رہا ہے وہ پیٹرول اتنا پیور نہیں ہے. ایک تو مشین کی بات اس کو چھوڑیے، اس کے علاوہ بھی خود پیٹرول اس کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو اڑا لے جائے. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کار کو اٹھا کے اڑا دے ہوا میں. بس کے اندر جو پیٹرول ڈالا جاتا ہے وہ پیٹرول بھی مخلوط ہوتا ہے، ملاوٹی ہوتا ہے، اتنا پیور نہیں ہوتا ہے جتنا جہاز میں ڈالنے والا پیٹرول ہوتا ہے. جہاز میں ڈالنے والا جو پیٹرول ہے وہ انتہائی پیور ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کرک، کوئی شائبہ نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ اڑتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جتنے اقوام و ملل ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کا کردار جو ہے وہ ملاوٹی کردار ہے. نماز کے ساتھ شراب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، جو چل رہے ہیں نماز چلتی ہے لیکن گناہ روک دیتے ہیں، یہ آگے بڑھتی ہیں دوسری چیزیں اڑا نہیں پاتی ہیں. الصلاۃ معراج المومن، نماز کو معراج کی منزل پہ جانا ہے، یہاں زمین پہ رینگنا نہیں ہے. نماز زمین پہ چلانے والی چیز نہیں ہے، نماز جہاز ہے جو انسان کو، راکٹ ہے جو انسان کو آسمانوں کی طرف اڑاتا ہے. لیکن ہم سارے مسلمان نماز پڑھ کر بھی ہماری نماز یہی رہ جا رہی ہے. پھر ہم جہاں سے نماز شروع کرتے ہیں وہیں پر نظر آتے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مانا کیا ہے؟ جب آپ کہیں گئے نہیں تو پھر یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ سلام وہ کرتا ہے جو باہر سے اندر آئے. جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اڑ جاتا ہے، زمین میں نہیں رہتا. جب واپس آتا ہے زمین میں تو آپ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلام ہو. اب کیا سلام ہے؟ یعنی آپ کہیں اور چلے گئے تھے ملائے اعلیٰ پر، اب واپس لوٹ کر آ رہے ہیں السلام علیکم. سلام ہمارے تشیعوں کا جہاز کیوں اڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آئمہ کے پاس جو کردار ہیں وہ ملاوٹی نہیں ہے، وہ پیور ہے. وہ اگر ہم اس میں بیٹھیں گے، اس سواری میں بیٹھیں گے تو وہ ہم کو اڑا لے جائیں گے، وہ ہمیں بہت اوپر اڑائیں گے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. سب لوگ اپنی کوششوں سے بلند ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تھا. تو نبی کا ذکر کتنا بلند ہے، نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہے. اب اس بلندی میں ہمیں جانا ہے، تو اگر ہم نبی کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو نبی اپنی پوری امت کو لے کے اتنے بلند ہو جائیں گے، اتنے بلند ہو جائیں گے، اپنی امت کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم سب سے بالا تخت ہو جاؤ گے اگر تم مومن ہو گئے. ولا تهنوا ولا تحزنوا، کہ تم گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، تم کبھی زندگی کے مرحلے پہ پریشان نہ ہونا. تمام اقوام عالم پر ہم تمہیں بالا تخت کی عطا کریں گے. اقتدار کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، اقتدار کے معاملے میں، سیاسی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، تمام دنیا کے مسائل میں ہم تمہیں بلند کر دیں گے. یہی ہوا کہ وہ گھٹیا قوم، وہ پست قوم کہ جو مکے کی سرزمین سے زندگی گزار رہی تھی، جو دنیا کی سب سے رسوا قوم تھی، نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بعد نبی کریم نے اس امت کو اتنا بلند کر دیا کہ اقوام عالم کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اب ان کے جیسی کوئی قوم یہی مٹھی بھر لوگ جس کو نبی کریم مکے کی سرزمین سے بلند کیے تھے اتنے بلند ہو گئے کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے سجدہ ریز ہو گئی. ساری دنیا کو انہوں نے جھکا لیا اقتصادی اعتبار سے بھی. مسلمانوں کے جیسا اقتصاد کسی کا بھی نہیں تھا, مسلمانوں جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں تھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ امت واقعی سچے نبی کی دعوت سے وابستہ ہے تو آپ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بلند مسلمان ہیں, سب سے بہترین اقتصاد ان کا ہے, سب سے بڑی معیشت ان کے پاس ہے, سب سے بڑی قدرت ان کے پاس ہے, سب سے بڑی طاقت ان کے پاس ہے. یہ خواب و خیالات کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں نبی سے وابستگی انسان کو اقوام عالم سے بلند کر دیتی ہے اور بلند کیا گیا. یعنی کوئی مرحلے کوئی شعبے علم ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے اپنا جلوہ نہ دکھایا ہو اور مسلمانوں نے ان علوم کا احیاء نہ کیا ہو بلکہ ان علوم کی ایجاد نہ کی ہو. کتنے علوم ایسے ہیں جس کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے. نبی کریم کی تعلیمات کے صدقے میں مسلمان اس مرحلے تک پہنچے کہ جس مرحلے پر عام اقوام کا پہنچنا مشکل تھا. اب دنیا کو جو روشنی ملی, آج تو دنیا اور اقوام عالم نے جو ترقی کی وہ مسلمانوں کی دین ہے. اگر مسلمانوں نے علوم ایجاد نہ کیے ہوتے تو پھر یہ علوم کو حاصل کہاں سے کرتے. اس لیے کہ یہاں تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں الہام ہوا ہے. ملا صدرا جب گہج سے نکل کر شہزادی معصومہ کے روضے کی طرف آتے تھے تو کتنے علوم ان کے ذہن میں الغا ہوئے ہیں. حرکت جوہری کا مسئلہ آپ لے لیتے, حرکت جوہری کا مسئلہ دنیا اسلام میں پیدا ہوا ہے اور دنیا تشیع میں پیدا ہوا ہے. ایک شیعہ عالم نے حرکت جوہری کا انکشاف کیا ہے جو دنیا کا آج تک بھی یعنی یورپ کو حرکت جوہری کے بارے میں نہیں معلوم ہے. آج بھی فلسفے غرب اس وقت آ رہے ہیں اور ملا صدرا کا فلسفہ پڑھنے کے لیے وہ یورپ سے آ رہے ہیں اس وقت ایران میں اور آکسفورڈ سے آ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے دماغ اس وقت ملا صدرا کا فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ابھی وہ چیزیں دنیا پر منکشف نہیں ہوئی جو 400 برس پہلے علامہ ملا صدرا نے اس کا انکشاف کیا تھا. حرکت چوہری وہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی آ جائے کسی کے ہاتھ میں تو پھر کائنات میں ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے. ایک ایسا انقلاب آ سکتا ہے دنیا ٹیکنالوجی میں کہ جو آج تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے علم من الکتاب. وہ ہے آصف ابن برقیا جو کبھی نبی نہیں تھے. آصف ابن برقیا نبی نہیں تھے, آصف ابن برقیا رسول نہیں تھے, آصف ابن برقیا امام نہیں تھے. آصف ابن برقیا ایک معمولی آدمی تھے, ایک معمولی انسان تھے, لیکن انہیں سلیمان کی بست میں رہ کر اتنا علم حاصل ہو گیا تھا کہ جس علم کی بنیاد پر انہوں نے تخت بلقیس کو ملک کے سوا سے منگوا لیا تھا, جب سے بلقیس کو اٹھا لیا تھا اور سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا تھا. یہ علم کی بنیاد تھی. یعنی علم اس حد تک بلند ہو چکا تھا کہ تخت بلقیس کو چشم نظر میں منگوا لیا گیا تھا. اس کو کس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر منگوایا گیا تھا؟ وہ ملا صدرا کہتے ہیں کہ حرکت جوہری کی بنیاد پر اٹھایا گیا تھا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں حرکت یہ تو سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں, سارے مفت کے لیے سارے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ حرکت ہے دنیا میں. یعنی سیب حرکت کرتا ہے, سیب حرکت کرتا ہے, چھوٹا سا بڑا ہوا سیب کی حرکت آئی ہے نا, میٹر بڑا, مواد میں تبدیلی آئی, مزہ بدلا, رنگ بدلا, سائز بدلا, یہ حرکت ہوئی نا. یعنی کلر بدلا, رنگ بدلا, مزہ بدلا, ساری چیزوں میں حرکت پیدا ہوئی. لیکن ملا رکنا کہتے ہیں کہ خود جو یہ سیب ہے نا یہ بھی ختم ہو کے وجود میں آ رہا ہے. یہ جو اس تمام حرکت کے اوپر ایک اور حرکت غالب ہے. مثال کے طور پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے. صدرا کہتے ہیں کہ یہ ممبر یہاں نہیں رکھا ہوا ہے, بلکہ یہ ممبر ختم ہو رہا ہے، یہی پر وجود میں آ رہا ہے، اس طرح سے مسلسل وجود میں آ رہا ہے کہ آپ اس کو ثابت دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے. اگر ابھی یہ بیگ کو کھول دیا جائے گا تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ ایسا محسوس کریں گے کہ بلکہ ایک اس کے بیچ میں کوئی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے، جبکہ ہے گیپ، لیکن حرکت چونکہ مسلسل ہوتی ہے تو یہ جو درمیان کا گیپ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بجلی جل رہی ہے یا نہیں جل رہی ہے، یعنی مسلسل روشنی یہاں آ رہی ہے یا آ چکی ہے، آ نہیں چکی ہے، آ رہی ہے، اور آنے کا وقت اس تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ ہم اس کو روشن سمجھ رہے ہیں جبکہ یہاں روشن نہیں ہے، اندھیرا ہے یہاں پر، لیکن روشنی مسلسل آ رہی ہے، چل رہی ہے، نئی روشنی آ رہی ہے، نئی زندگی آ رہی ہے. یہی ہے حرکت چوہدری، یعنی کائنات ختم ہو کے وجود میں آ رہی ہے. یہ پرانا سورج نہیں ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے، بلکہ سورج ہر آن ختم ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے. سورج بلکہ چاند، ستارے، زمین، آسمان، دریا، پوری کائنات، میٹر یعنی پورا مادہ، مادے کے اندر حرکت جوہری پائی جا رہی ہے، مادہ ختم ہو کے وجود میں آ رہا ہے. یعنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے ختم ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، روشنی جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں مسلسل روشن ہے جبکہ یہاں بیچ میں اندھیرا بھی ہے. روشنی مسلسل نہیں ہے، روشنی کے بیچ میں اندھیرا ہے. اس تیزی کے ساتھ روشنی ختم ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی ہے، کہ آپ کو یہ روشن بلب نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے سورج آپ کو روشن نظر آ رہا ہے، لیکن سورج کو روشنی مل نہیں چکی ہے، مل رہی ہے. جس طرح سے ہمیں حیات مل نہیں چکی ہے، مل رہی ہے، یعنی حیات اس تسلسل کے ساتھ مل رہی ہے کہ ہم وہاں حیات نظر آ رہے ہیں. تسلسل حیات میں تھوڑا سا بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ہم عدم کے سناٹے میں غرق ہو جائیں گے، نہ ہمارا جسم، ہماری روح ختم ہو جائے گی، بلکہ روح کائنات بھی هو الحی القیوم کی وجہ سے باقی ہے. وہ اور هو الذی اور اس کے لیے کل یوم ہوا فیشان، اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے. کائنات خلق نہیں کیا اس نے، خلق کر رہا ہے، مسلسل خلق کر رہا ہے. چاند خلق کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، چاند خلق ہو رہا ہے، سورج خلق ہو رہا ہے، زمین خلق ہو رہی، اس تسلسل کے ساتھ خلق ہو رہی ہے کہ اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ سارا نور، یہ نور علم، یہ نور فہم، یہ پوری کائنات جو جگمگا رہی ہے، یہ طفیل ہے مصطفیٰ کا، یہ طفیل ہے ذات مصطفیٰ کا. تب ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں گے تو پھر علم میں، فہم میں ہمارا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی. اس لیے کہ اتنا خالص علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا علم ہم کو دے دے تو ہم عارضی ابن بخیا بن جائیں، جبکہ ہم نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن جب سلیمان اپنے چاہنے والے کو عارضی ابن بخیا بنا سکتے ہیں، پھر عادی کمیل کو کمیل کیوں نہیں بنا سکتے، مالک اشتر کو مالک اشتر کیوں نہیں بنا سکتے؟ صلوات پڑھے محمد. یہ کرشمے، یہ معجزات، یہ کائنات میں تصرف، یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ بیماروں کو صحت یاب کرنا، یہ سب چھوٹی باتیں، یہ اہل بیت کے غلاموں کا کام ہے، اہل بیت کا کام نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ستاروں کا اترنا، چاند اور سورج کا شب ہونا اور سورج کا پلٹ آنا، یہ امیر المومنین کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امیر المومنین کا غلام بھی دکھا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ کائنات کا خلق ما فی الارض، جو بھی چیزیں زمین میں ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہیں، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ہم کو کیا کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی پلیتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی جو ہے کوئی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقش اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اللہ کا سب سے بڑا نقش ہے، ہم کلمۃ اللہ ہیں، ہم اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے ہمارے سفید کردار پہ نقش اتارا ہے، ہم سماعت کا نقش رکھتے ہیں، ہم بصارت کا نقش رکھتے ہیں، ہم گویائی کا نقش رکھتے ہیں، یعنی یہ بے زبان جو بول رہا ہے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، ایک گونگا بول رہا ہے، ایک اندھا دیکھ رہا ہے، ایک بہرا سن رہا ہے، تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معجزہ نہیں دیکھ رہے، آپ معجزہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ایک اندھا مادر زاد اندھا انسان دیکھ رہا ہے اس وقت، جو گونگے مادر زاد ہے وہ بول رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بزم سنتے ہیں کہ امام موجود نہیں تھے، ماروں پہ کرتی تھی، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، کہا کیوں ملنا چاہتا، کہا کہ میں نہ خدا ہوں، میرا سفر کشتی میں ہوتا ہے، میں جو ہے وہ ملا ہوں، میں جو ہے سمندروں میں میری کشتی دوڑتی ہے، میں معصوم کی خدمت میں آیا تھا کہ کوئی تعویذ لکھوا دوں، کوئی نوشتہ لکھوا دوں، تاکہ جب میری کشتی بھنور میں پھنس جائے تو وہ میں موجوں کے اوپر وہ تعویذ لوں اور موجوں کے اوپر ماروں، تاکہ خلبشار جو موجوں کے اندر ہے وہ ٹھہر جائے اور موجوں میں سکون برپا ہو جائے، آرامش برپا ہو جائے، اس کے لیے میں تعویذ چاہتا ہوں. تو معروف کرفی نے کہا میرے سر کی قسم دے دو، جب بھی ایسے موجے اٹھنے لگے تو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے سر کی قسم دے دو موجے خود بخود رک جائیں گی، میرے سر کی قسم دے دو موجے خود بخود رک جائیں گی. تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس سر کی قسم دینے سے سمندر کی موجیں کیسے رکیں گی؟ تو کہا کہ جو سر معصوم کے معصوم کی بارگاہ میں مسلسل خم ہوتا رہے یا اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ اس کی سر کی قسم دے دیا جائے تو سمندر کی موجیں رک جائیں. صلوات پڑھے محمد، آپ نے مومن کی فضیلت نہیں سنی کہ امیر المومنین کے بظاہر سننا چاہتے ہیں، مومن کی فضیلت نہیں معلوم ہوئی، امیر المومنین کی فضیلت کیا معلوم ہوگی؟ جب ایک ادبا سے غلام کی عظمت آپ کو نہ معلوم ہو سکی تو آقا کی جلالت کیا معلوم ہوگی؟ کہ جب نائب کی حیبت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ قدم سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام بندہ معصوم کی سیرت پر چلنے لگے اور ان کے علوم ان کی معرفت حاصل کرے اور ان کے جیسا بننے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے تو ہمیں نہیں بن جاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ہمیں نہیں بن جاتا ہے، اگر راہ معصوم پر ایک قدم انسان آگے بڑھ جائے تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے، بڑی طاقت بن جاتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کے اندر موجوں کے اندر میں سے اضطراب کو روکا جاتا ہے، دنیا میں اٹھنے والے امواج کو اس کا نفس مطمئنہ روکتا ہے، اس کا نفس مطمئنہ کائنات میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ دنیا سیاست میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، خلمشا عالم کا رک جاتا ہے. ہم کو حکومتیں رہنی چاہیے، ہم دنیا کی حکومتوں کے تختہ اڑ سکتے ہیں، دنیا کو اپنے اشاروں سے پوری دنیا کا خلپٹار ہو سکتے ہیں. بھاگتے پھرتا ہے صدام حسینی کا ڈر، بیٹھے ہوئے ہیں خمینی مطمئن اپنی جگہ. یہ اس زمانے کی بات، اس زمانے کا شعر ہے، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ. بھاگتے پھرتے ہیں صدام حسینی کا ڈر، بیٹھے ہوئے ہیں خمینی مطمئن اپنی جگہ. میں بڑے اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ علی کے غلاموں کی مثال ہے، دنیا علی کے غلاموں کو نہ برداشت کر سکی. آپ کہتے ہیں علی آئیں گے تو سراخوں پہ بٹھ، ارے غلاموں کو آپ نے سب سراخوں پہ بٹھانا نہیں سیکھا تو آپ آقا کی جلالت کیسے برداشت؟ ایک غلام کی تقسیم بیت المال کو آپ برداشت نہ کر سکے تو پھر امام کی تقسیم بیت المال کو آپ کیا برداشت کریں گے؟ جب عدالت خمینی برداشت نہ ہو سکی آپ سے تو پھر عدالت امام کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ جب آپ اس کردار تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کردار کیا اپنا سکیں
گے؟
یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ آپ معصوم کے جیسے بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیڈروں کو لائیے، ہمارے لیڈروں کو لائیے، دونوں تصویروں کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ سیاہ تصویر کون سی ہے، سفید تصویر کون سی ہے، با کردار تصویر کون سی ہے، بے کردار تصویر کون سی ہے. مغالطہ بے وقوفوں کو دیا جاتا ہے لیکن نمازیوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا ہے، مصلیوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ کے بندوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا. عزیزان گرامی، اس بلندی پر بنے گی کہ جہاں سارے اختیارات ہیں وہاں اپنے غلاموں کے ساتھ، یہ غلاموں کو کس نے آقا بنایا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عزت جو مسلمانوں کو دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ سب تو غلام تھے، آقا تو ایک ہی ہے نا، مصطفیٰ ایک ہی آقا ہے. اس ایک آقا نے ہزاروں غلاموں کو جو آقا بنا دیا ہے یہ کیسے بنایا ہے؟ یہ ساس مصطفیٰ کا الگی عظمت ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، سورج جسم کو روشن کر سکتا ہے اور روحوں میں روشنی نہیں پیدا کر سکتا، تو آپ اندازہ لگائیے عظمت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو قلوب کو منور کر دیتے ہیں، غلاموں کو آقا بنا دیتے ہیں. انس ابن مالک کہتا ہے کہ نبی کریم دو مشروب صرف جو ہے دو قسم کا جو ہے نا وہ شربت رکھتے تھے، ایک سہری میں اور ایک افطار میں. اب اس شربت میں کبھی دودھ ہوتا تھا تو اس میں کچھ روٹیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، سوکھی روٹیاں توڑ کے جو ہے وہ دودھ میں رکھ دیتے تھے، اسی سے سہری کر لیتے تھے، یا جو ہے خالی دودھ پی لیتے تھے تو یہی ان کا افطار ہو جاتا تھا. یعنی دو چیزیں ہوتی تھی، دو گلاس ہوتے تھے اور ان دو گلاسوں میں ایک افطار کے لیے، ایک سہری کے لیے ہوتا تھا. تو انس ابن مالک کہتے ہیں کبھی نبی کریم کو دیر ہو گئی اور وہ آئے نہیں تو ہم یہ سمجھے کہ وہ کہیں اور سحری کر کے آ رہے ہوں گے، لہٰذا وہ ہم پی گئے. اب سحری میں ان کے لیے کچھ بچا نہیں، تو جب نبی کریم آئے بڑی دیر کے بعد تو اصحاب سے پوچھا کہ نبی کہیں سے سحری کر کے آئے؟ کہا نہیں. تو اب یہ پریشان ہو گیا، عرب عرب ہو گیا کہ اب کہیں نبی سوال کرنے کیا ہوا، وہ گلاس کیا ہوئی، تو کیا جواب دے؟ اسی فکر میں بیٹھا رہا لیکن نبی نے پوچھا تک نہیں، سوال میں نہیں کیا. پوری رات گزر گئی وہ اسی خوف سے کانپ رہا تھا کہ نبی پوچھ لے اور بغیر سحری کے روزہ رہ لے نبی، اگر پوچھ لے تو کیا ہوگا، لیکن پوچھا ہی نہیں. نہ صرف اس رات کو نہیں پوچھا، پھر زندگی میں کبھی پوچھا ہی نہیں. یہ نہیں پوچھا کہ اس رات میں بغیر سحری کے رہ گیا تو میرا جو گلاس تھا وہ تم نے پی لیا، میرا گلاس تم نے پی لیا، کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا. امام زین العابدین علیہ السلام غلام کو آواز دیتے، غلام کو آواز، غلاموں کی عظمت آپ سمجھے، غلام کو آواز دیتے غلام نہیں آتا، پھر آواز دیتے پھر نہیں آتا، تیسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ بھی امام پوچھتے تم، میں تمہیں اتنا پکار رہا تو تم کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ کہا آپ کا مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، میں آپ کے خوف سے محفوظ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈانٹیں گے نہیں، اگر میں 10 مرتبہ بھی آپ پکارے تو آپ غصے میں آئیں گے نہیں، آپ میں اگر نہیں آؤں گا آپ کے بلانے پر تو آپ نہ مجھے ڈانٹیں گے کچھ نہیں، معاف کر دیں گے مجھے، آپ کے یہاں کوئی خوف جب تھا ہی نہیں تو میں کیوں آپ کی بات کے اوپر کروں گا؟ تو امام نے کہا کہ دعا کہا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا ہے کہ ہمارے جو ہے ماتحتوں پر ہمارا روح تاری کر دیا ہو، ہمارا خوف تاری کر دیا ہو اور یہ لوگ ہمارے خوف سے ہماری بات سنتے ہوں، ہمارے خوف سے ہماری بات سنتے ہوں، ہمارے روح سے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے ماتحتوں پہ روک ڈالیں، گھر میں روک ڈالیں، باہر دوستوں میں روک ڈالیں. ہم باہر نکلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت، ہمارے غلام، جب ہم آفس میں آئے، ہم دفتر میں آئے، ہم جو ہے کسی بھی جگہ پہ جائے تو ہمارے غلام ہماری اطاعت کریں، ہماری آواز اور آنے لگے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ماتحت ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم سے خوف زدہ ہیں. خود کے عظیم دیکھیے اور ہمارا کردار دیکھیے. انہوں نے غلاموں کو اتنا قوی کیا تھا کہ ان کے دل سے خوف نکال دیا تھا, ان کے دل سے خوف کو برطرف کر دیا, انہیں قوی کیا تھا, ان کے قلوب کو قوی کیا تھا, ان کے دل و دماغ کو مضبوط کیا, انہیں بندے خدا بنایا, اپنا کردار نہیں بنایا. یہی ہے کردار مصطفیٰ کا, یہی ہے کردار ان کے غلام, ان کے جو ہے ماننے والوں کا, کہ ان کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرستش نہیں کرواتے, اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. جب ہمارے علماء, ہمارے مفکرین, ہمارے رہبر, ہمارے بزرگان جب اس رویش کو اپنا لیں گے کہ ان کے ماتحت ان سے خوف نہ کھائیں. رسول اکرم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے خوف اس پر طاری ہو گیا تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے. جس کی زبان سے پتا نہیں کیا بولے, پتا نہیں کیا کر جائے, پتا نہیں کیا کریں گے, ابھی اٹھیں گے ان کا ہاتھ اٹھے گا اور ہم پر برس پڑے گا, ان کی زبان کھلے گی ابھی ہماری توہین ہو جائے گی. اب دیکھیے آ رہے ہیں, اب یہ دیکھتے ہی آپ ڈر. اگر اس آنے والے کا خوف آپ پہ طاری ہو گیا تو وہ آنے والا مسلمان نہیں ہے. جس کی زبان سے, جس کے وجود سے لوگ خوف کھاتے ہوں وہ خیانت کار ہے, وہ درندہ ہے. لوگ درندوں سے خوف کھاتے ہیں, وہ معصوم سے خوف نہیں کھاتے, وہ ملائکہ سے خوف نہیں کھاتے. نیک لوگوں کا کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اگر خوف ہے تو اللہ کا, اللہ کے خوف سے ان کا خوف نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے لیے خوف بہت کم استعمال ہوا, خشیت استعمال ہوئی ہے, خشیت الہیہ. تو عزیزان گرامی, مذہب کی بات, دین کی بات ایک بہت بلند چیز ہے. دین, دینداری, مذہب, مذہبی انسان, دیندار انسان, دین والا, مذہب والا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, عام کردار کا آدمی نہیں ہے, بلکہ یہ بلند کردار کا آدمی ہے. عام لوگ تو سب انسان ہوتے ہیں, اسی لیے کہا گیا کہ پہلے عام انسان بنیے. ہم دور دور تک انسانیت نہیں دیکھ رہے, اس وقت انسان کہیں نہیں مل رہے ہیں. مسلمان مومن تو سب نظر آ رہے ہیں لیکن انسان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ سب جو مسلمان جو دکھ رہے ہیں نا, وہ بغیر انسان بنے کے مسلمان بن گئے ہیں. اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا, انہیں پھر سے دوبارہ واپس آنا ہوگا, انہیں گھر واپس آنا ہے. تو وہ گھر چھوڑ کے کون سا گئے تھے؟ حیوانیت کا گھر چھوڑ کے گئے تھے. وہ واپس پلٹ کر آئے, انسانیت سے اپنے سفر کا آغاز کرے. مذہب سے, مذہب نہ بدلے, کوئی بھی مذہبی اس وقت مذہبی نہیں ہے. مذہب اس وقت ٹھوم بنا ہوا ہے, کوئی مذہبی مذہب پہ عمل نہیں کر. اگر مذہبی مذہب پر عمل کرنے لگے تو مذہب والوں سے لوگ نہ گھبرائے, مذہب والوں سے لوگ, مذہب والوں کا خوف تاری نہ ہو. آج اتنا خوف ہے, مذہب والوں سے خوف پیدا ہو گیا کہ یہ مذہبی انسان ہے پتا نہیں کیا کر جائے گا, مذہبی انسان ہے پتا نہیں چوری کر لے گا, پتا نہیں ڈکیتی کر لے گا, پتا نہیں کسی معصوم کا گھر اجاڑ دے گا, پتا نہیں کسی یتیم کا مال لوٹ لے گا, کبھی کسی کمزور انسان کو تماشا رسید کر دے گا, کیا پتا کیا کرے گا, کسی شریف آدمی کی عزت کو اچھال دے گا. کہ یہ مذہبی انسان ہے, یہ مذہبی آتنکواد ہے, یہ مذہبی آتنکواد ہے. بے دینوں سے لوگوں کو اس وقت خطرہ نہیں ہے, دینداروں سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تم دیندار کیسے بن گئے, تم مذہبی کیسے بن گئے, مذہب سے تمہارا کیا تعلق ہے, شریعت سے تمہارا کیا تعلق ہے, دین سے کیا تعلق ہے. دین انسان کو احساس ذمہ داری دلاتا ہے. دیکھیں وہ انسان کہ جو اپنا عمل آخرت کے لیے کرتا ہے اس کو مذہبی کہا جاتا ہے. کیا آخرت کے لیے لوگ گالیاں دیتے ہیں, عزتوں کو اچھالتے ہیں, گھروں کو لوٹ لیتے ہیں, جھوٹے تہمتیں لگاتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, بے عدالتی کرتے ہیں, جھوٹے پیسے دیتے ہیں, جھوٹی بات کہتے ہیں, جھوٹا ظلم, چوٹی کے لیے ظلم کرنے کے لیے اگر وہ نومینیٹ کر رہے ہیں. ایک چوٹی کے اوپر میں ظلم نہیں کر سکتا, ایک چوٹی کے منہ سے دانا نکالنے کے متعلق اگر اس میں کہا جائے اور اس کے جواب میں اتنا چھوٹا سا عمل, اس کے جواب, یہ تو جانور ہے نا, یہ تو چیونٹی ہے, جانوروں میں بھی سب سے چھوٹا جانور ہے. اس چھوٹے جانور پر اگر تھوڑا سا ظلم ہو جائے, اس کے بدلے میں حق یقین مل جائے, تو کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟ ابھی کہتے میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا کہ یہ چیونٹی کے اوپر بھی میں ظلم کروں. تو آپ کیسے راضی ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان کا گلا کاٹ دیں؟ لوگ جانوروں کی طرح گلے کاٹتے ہیں. اور یہ گلے کاٹنے والے لوگ کون ہیں؟ مذہبی لوگ ہیں. یہ گھروں کو جلانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ سب مذہبی لوگ ہیں. یہ خیال میں آپ کون لگایا؟ کس نے لگایا؟ کہاں؟ مذہبی لوگ. یہ مسیح یتیموں کا مال کس نے روکا؟ کہاں؟ بڑے کہاں؟ مذہبی لوگوں نے, دین والوں نے. یہ غریب مظلوم کمزور آدمی کو کس نے مارا؟ ان کا اخلاق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو غربی اخلاق چل رہا ہے اس وقت, ان کا اخلاق یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے ساری نہیں کرتے, ایسا نہیں کہ دنیا میں اخلاق ختم ہو گیا ہے. دنیا میں اتنا اخلاق ہے کہ آپ اس کی مثال ہی نہیں پیش کر سکتے. اس وقت دنیا میں اتنا اخلاق ہے, اتنے لوگ با اخلاق ہیں کہ جس کی آپ مثال ہی نہیں پیش کر سکتے. بہت با اخلاق لوگ ہیں اس وقت, لیکن یہ جتنا اخلاق ہے نا, وہ کبھی انسانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, پیسے والوں کے سامنے توازن کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ توازن نہیں ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ لوگ احترام نہیں کر رہے ہیں. احترام کر رہا ہے کس کا؟ طاقت والوں کا احترام ہو رہا ہے. احترام کس کا ہو رہا ہے؟ ان کا عناصر کا احترام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ احترام نہیں ہو رہا, تو احترام ہو رہا ہے. پہلوانوں کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں, گنڈوں کے لوگ کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں. نہیں, لوگ جھک نہیں رہے, احترام نہیں کر رہے ہیں, جھک جھک کے فرشی سلام کر رہے ہیں. طاقتور انسان کو دیکھتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں, ان کے سامنے ان کا سر نہیں اٹھتا ہے. دولت مندوں کے لیے فرشی سلام کرتے ہیں, دولت مندوں کے سامنے یہ جھکتے ہیں, یہ طاقت والوں کے سامنے جھکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی تلواریں توپوں کے آگے نہیں جھک رہی ہیں, یہ تلواریں لیے ہوئے توپوں کے آگے جھک رہے ہیں. یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے اس وقت. جو جتنا بڑا شیطان ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے اس وقت, پرستش شیطانوں کی ہو رہی ہے اس وقت. طاقت والوں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے جس طرح فرعون کے دور میں ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جس طرح نمرود کے دور میں ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جس طرح شداد کے دور میں ہوا کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جیسے یزید کے دور میں ہوا کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. یزید کے سامنے بھی لوگ چپتے تھے, 700 کرسی نشین آگے بڑی بڑے طاقتور لوگ آگے زیر ہو جاتے تھے اس سب کے آگے, تو اس وقت بھی احترام ہوتا تھا. احترام آج بھی ہو رہا ہے, لیکن اس وقت بھی مسکرداروں کا احترام ہوتا تھا, آج بھی مسکرداروں کا احترام ہو رہا ہے. احترام شریفوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ احترام بزرگوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ احترام سفید داڑھی والوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ کالی داڑھی والے طاقتور لوگوں کا احترام ہو رہا ہے. سفید داڑھی کا احترام ختم ہو گیا, طاقت والوں کا احترام ہو رہا ہے, کمزوروں کا احترام ختم ہو گیا, امیروں کا احترام ہو رہا ہے, غریبوں کا احترام ختم ہو گیا, اوپر والوں کا احترام ہو رہا ہے, پوزیشن والوں کا احترام ہو رہا ہے, منصب والوں کا احترام ہو رہا ہے, اقتدار والوں کے سامنے جھک رہے ہیں. جن کے ہاتھ سے اقتدار نکل جاتا ہے ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اقتدار لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ جتنے پہلوان ہیں یہ جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں؟ آپ بتائیے. احترام ہو رہا ہے, غریبوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے, مسکینوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں نے جو مثالیں دی ہیں, مصطفیٰ نے کس کا احترام کیا ہے؟ شاہی لباس پہن کے آنے والوں کو کہا واپس چلے جاؤ. انہیں داخل ہونے کو کس نے کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی دور سے آ رہے ہیں, ہم شاہانہ لوگ ہیں, ہم رائل فیملی کے لوگ ہیں, ہم بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم کو اس طرح سے ڈانٹ کے مصطفیٰ واپس کر رہے ہیں. یہ کیا اخلاق ہے نبی کا؟ کہ کیا اخلاق ہے؟ کہا نبی کے اخلاق تم نے نہیں دیکھے, میں نے لباس بدل کیا, اب اخلاق دیکھنا, اب اخلاق دیکھنا نبی کا. اس لیے کہ نبی فرائڈا کا احترام نہیں کرتے, نبی طاقتوروں کا احترام نہیں کرتے, نبی غنڈہ عناصر کا احترام نہیں کرتے, نبی طاقت والوں کا احترام نہیں کرتے. ایک مسلمانوں کے بڑے رہنما جس کو گنڈے بن کے آئے تھے نبی کا قتل کرنے کے لیے, نبی نے کہا مردود کو نکال کے باہر کر دو. لیکن وہی انسان جب چھوٹ کے آیا تو اس کو کہا کہ آنے دو, آنے دو انہیں, اور آخری وقت تک کہا آنے دو, جب گستاخی ہے تو کہا کہ واپس. جب تک گستاخی نہیں کی. یعنی نبی کریم نے ایک تاریخ بنائی ہے عزیزان گرامی, ایک کردار کا ایسا عظیم تاج محل ہے, ایک کردار کا ایسے عظیم روحانی وہ بلندی ہے جن بلندیوں تک دنیا پہنچ ہی نہیں سکتی. نبی غلاموں کو تخت‌نشین بنا دیتے ہیں, نبی اپنے ماتحتوں کمزوروں کو طاقتور نبی نے بنایا ہے, نبی نے کمزوروں کو قوت بخشی ہے. نبی کریم نے, نبی کریم نے غریبوں کو امیر بنا دیا ہے, نبی کریم نے مسکینوں کو تخت‌نشین بنا دیا ہے, تخت و تاج کا وارث بنا دیا ہے. مصطفیٰ کی ان زحمتوں کی وجہ سے ہوا ہے. نبی کریم کے اخلاق کا یہ کرشمہ ہے جو دنیا نے نہیں دیکھا. عزیزان گرامی, ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور پرائنہ کا دور ہے. اس دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نمرودیوں کا دور ہے. ایک پیش نماز اگر کبھی ہوتا ہے تو اس کو آپ نہیں نکالتے, ایک ذاکر اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ پھرتا ہے گھومتا ہے لیکن کوئی اس کے اوپر تلوار نہیں لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کبھی ہیں, ہم مار کا جواب مار سے دینا جانتے ہیں, قتل کا جواب قتل سے دینا جانتے ہیں. ایک سال ہو گیا ہمارا قتل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قتل شروع ہوگا تو پھر قتل سمجھی نہیں ہوگا, یعنی ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ حیات یا ہوگی تو الفاظ کے ہم قائل ہیں, ہم قصاص لے کے رہیں گے. ہم نے قصاص کا درد دیا ہے, اگر قتل ہوگا تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا. اس لیے یہ قتل سے ڈرتے ہیں, یہ لوگ کمزور سمجھ کے نہیں ڈرتے, یہ لوگ کبھی سمجھ کے ڈرتے ہیں. اور کمزور سمجھتے ہیں تو مسجد سے کان پکڑ کے امام کو باہر نکال دیا. کیا کمزور ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہے جرم صحیفی کی سزا مرگ مفادات, کمزوری کی سزا مرگ ہے. اس دنیا میں کمزور بن کے مت رہو, کبھی بن کے رہو. کبھی بن کے رہو یعنی کمزوروں پہ ظلم مت کرو, کبھی لوگوں کے اوپر کبھی لوگوں سے کبھی بننے کی کوشش کرو, طاقت والوں کو جھکانے کی کوشش کرو, فرعونوں سے جھکاؤ. ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت کے سب سے بڑے بتوں کو للکارتے ہیں, للکارتے ہیں, نہیں للکارتے. اس لیے ہم احترام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مغرور ہیں, ہم مغرور ہیں, مغرور والوں کے مقابلے میں مغرور ہیں. ہم کمزوروں کے مقابلے میں کبھی ہم نے غرور نہیں کیا ہے. ہم نے رکشے والوں کو سلام کیا ہے, ہم نے جو ہے سائیکل والوں کو سلام کیا ہے, ہم نے جو ہے کمزوروں کو سلام کیا ہے. ہمارے جو توقع کا رکھتا طاقت والے لوگ کہ ہمارا سلام ان کو نہیں پہنچنے والا ہے, ہماری مدد ان کو نہیں پہنچنے والی ہے, ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کے سامنے جھک جائیں گے, سجدہ ریز ہو جائیں گے. کہ جو غریب ہیں, جو مخلوق الحال ہیں, جو پریشان ہیں, آج غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے, آج غریبوں کی عزت نہیں ہے, آج مسکینوں کی عزت نہیں ہے. لیکن اگر ایک شعبہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے رہ جاتے ہیں. لیکن لوگ غریبوں کا احترام قبول کر چکے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم دور محمد میں نہیں, دور فرائنہ میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم دور نمرودیت میں زندگی گزار, ہمارا مزاج نمرودی ہو گیا ہے, فرعونی مزاج ہو گیا ہے. ہمیں مصطفیٰ کے مزاج میں ڈھلنا ہوگا, ہمیں شہنشاہ کائنات کے مزاج میں ڈھلنا ہوگا. وہ نبی کے جس کے غلاموں کے اشاروں پر کائنات سے روزمر ہوتی ہو. مصطفیٰ کی بات مت کیجیے کہ مصطفیٰ کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. مصطفیٰ کے غلام اشارہ کر دے تو چاند سورج سب ٹکرا جائے. اس لیے کہ غلامان مصطفیٰ کی طاقت یہ ہے کہ کائنات ان کے سامنے سرازیر ہوتی ہے, اس کے سامنے جھکتی ہے. وہ کائنات کے سامنے نہیں, کائنات ان کے سامنے جھکتی ہے. وہ خالق کائنات کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کے سامنے کائنات جھکتی ہے. تو عزیزان گرامی, نبی کریم کے غلاموں نے جو اخلاق پیش کیا ہے یہ خوف کی وجہ سے نہیں. آپ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرنا کہ کربلا کے میدان میں حسین مجبور ہو گئے تھے کہ امام حسین پر نعوذ باللہ خوف طاری ہو گیا تھا اور فرات پر قبضہ کر لیا تھا دشمنوں نے. فرات کا قبضہ چھڑوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, زمین پر ٹھوکر مار کے چشمے اگلوا دینا یہ بڑی بات نہیں تھی, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. کیا کسی میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آل نبی اور رسول زادیاں امام حسین کی بیٹی پر کچھ تماشا لگے؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کیا؟ کبھی آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسین کی بیٹی کو تماشے لگائے گا؟ کیا کبھی یہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کے گھر پہ دروازہ آگ اور لکڑیوں کا انبار آ سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی بھی اتنی جرات ہے ارے جس کی چوکھٹ پر آسمان کے ستارے سجدہ کرتے ہو, کائنات سجدہ ریز ہوتی ہے, اس کے چوکھٹ کو چلانے کی جرات کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمزور ہے. نہیں, یہ کمزور نہیں ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کمزور نہیں ہے, بلکہ ان کے اخلاق, ان کا کردار ایسا ہے کہ یہ دشمنوں پر بھی, ان کا کردار ایسا ہے کہ یہ جھوٹوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے. دربار میں جا کر دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے. ہم سچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں, ہم سچوں کو جھوٹا ثابت کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بنا سچے کو جھوٹا بنا دیا, ہم نے بنا کمزور پہ ہاتھ اٹھا دیا, یہ ہمارا فخر ہے. شہزادی دربار میں جا کے یہ کہتی ہے کہ میں جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہتی, بلکہ دلیل پیش کرتی ہے. شہزادی اپنی صداقت کی دلیل پیش کرے, جسے نئے کبرا کہا گیا وہ اپنے لیے دلیل پیش کرے. ایک معمولی انسان کی عدالت میں جا کر, یہ ہے انصاف, یہ ہے عدالت کے رکھوالے, کہ عدالت کو کہ اس کو عزت انہوں نے بخشی, انصاف کو عزت انہوں نے بخشی. انہوں نے کہا کہ ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہتے بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے جھوٹے کو ہم جھوٹا, یہ کردار کی بدلتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم جھوٹے کو جھوٹا بنا دیں گے اور سچے کو بھی جھوٹا بنا دیں گے, یہ کردار الگ ہے. یہ کردار آئی ہے, یہ کردار کتنا پاکیزہ ہے. امام حسین نے کون سا کردار پیش کیا ہے؟ یہ کردار, فاطمہ زہرا کا کردار, امیر المومنین کا کردار, نبی کریم کا کردار, یہ کردار پیش کیا ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام ان طاقتوروں کے مقابلے میں کمزوری کا اظہار نہیں کیا. امام حسین نے نہیں کہا کہ میں کمزور ہوں مجھے بچا لو, میں تنہا رہ گیا مجھے مت مارو. امام حسین نے نہیں کہا کہ مجھ کو تیر مت چلاؤ, میں کمزور ہو گیا ہوں, میں ضعیف ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں اس وقت تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں, مجھ پر تلواریں مت چلاؤ, میں اس وقت تیر نہیں چلا سکتا ہوں, مجھ پر تیر مت چلاؤ. یہ امام حسین نے کبھی بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کیوں زندگی کی بھیک مانگے؟ اس لیے کہ ایک تو کمزوروں کو اور کمزور سمجھ کے تلوار چلائیں گے. یہ اگر ان سے کہا جاتا کہ میں کمزور ہوں تو یہ اور تلوار چلاتے. اگر ان سے امام حسین کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, مجھ پر رحم نہ ہو, تو یہ کبھی رحم نہیں کھاتے. اتنی شہادتوں کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ امام کہتے تھے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں کمزوری کا اظہار نہیں کریں. یہ کہہ کے امام حسین, آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, مسائل تو آپ سنتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ جس نے کڑیت جوان کا لاشا اٹھایا ہو, جس نے 6 مہینے کا لاشا اٹھایا ہو, کیا آپ اس کے تعلق سے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ پھر تلوار لے کر آ کر ایسی ہی جنگ کریں گے جیسے علی اکبر نے جنگ کی تھی, جیسے آصف نے جنگ کی تھی, جیسے اور محمد نے جنگ کی تھی؟ کیا ویسے ہی جنگ کی توقع امام حسین سے ہو سکتی تھی؟ آپ کو نہیں ہو سکتی تھی نا. لیکن امام حسین نے جو جنگ کی وہ بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے نا, کہ امام حسین کیسے میدان میں آئے تھے. ایسے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ وہی حسین تھے جنہوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے, یہ وہی حسین تھے جنہوں نے ناسک کے لاشے بناتے بنائے, یہ وہی حسین ہے کہ جن کے آگو رک نہیں رہے تھے علی اکبر کے لاشے پر, یہ وہی حسین ہے جو 71 لاشوں میں رو چکا, یہ وہی حسین ہے کہ جس نے عفان کے بازو اٹھائے, یہ وہی حسین ہے جس نے علی اکبر کے گلے سے اس کی بچی نکالی. لیکن جب میدان میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے لیکن میں علی اکبر کا لاشا اٹھا کے کمزور ہو گیا ہوں, بلکہ کہتے ہیں شیا یہ نہ سمجھنا حسین کو, حسین کمزور ہو گیا ہے. تم نے حسین کے بیٹے کو بند کر کے اتنا تصور کرنا کہ حسین کمزور ہو گئے, عباس کے شانے بدل کر کے یہ تصور نہ کرنا کہ تم نے حسین کو کمزور کر دیا ہے. نہیں, حسین کمزور نہیں ہوئے. ہاں, حسین کی تلوار کی طاقت سے کوشش یہ کہیں کہ حسین نے کبھی میمنہ پہ حملہ کیا, کبھی میسرا پہ حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں جیسی جنگ حسین ابن علی نے لڑی ہے, جس نے عباس کو جنگ روکنے سے روکا تھا اس نے ایسی جنگ کی کہ ایک تنہا حسین تھے جو کبھی میمنہ پہ حملہ, کبھی میسرا پہ حملہ. حسین قلب لشکر لے کے خود آتے ہیں اور اپنا بنایا ہوا قلب لشکر میں آ کے جنگ لڑتے ہیں. یہ امام حسین ہے کہ جو کمزوری کا اظہار نہیں کرتے. جب کمزوری کا اظہار نہیں کیا تو پھر اپنی بہن سے یہی کہا کہ بہن زینب, بلند دعا ہے اشقیا کے سامنے تم کمزوری کا اظہار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں خاطر ہوں، اب میرا کوئی نہیں ہے، اب نہ عباس ہے نہ علی اکبر نہ ناظم ہے نہ محمد، جب کوئی نہیں ہے تو میں کمزور بیٹھے زینب کبھی کمزور اپنے کو نہ دکھانا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ہم نے مروا دی ہے، تمہارے ساتھ ہم نے لے لا لی ہے، تمہارے ساتھ ہم نے مزدور دی ہے، تمہارے ساتھ تم لے لا لی، اگر تم کمزور ہو جاؤ گی کل سے پھر اشیا کی ہمت نہیں بڑھ جائے گی، زینب کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ پھر زینب نے چلی ہوئی قناتوں میں نینا لے کے زینب آگے بڑھی ہے، کہاں بیوی کی بیوی کی زینب اس طرح سے شیر بن گئی، زینب عباس بن گئی، زینب علی اکبر بن کے لیلا کو سہارا دے رہی تھی، زینب عباس بن کے ہم نے کلثوم کو سہارا دے رہی تھی، زینب قاسم بن کے ہم نے پروا کو سہارا دے رہی تھی، زینب کو زینب کو کہیں قاسم کی شکل میں دیکھا گیا، زینب کو کبھی عباس بھی بن کے دیکھا گیا، اور کبھی زینب کو حسین بندہ ہوا دیکھا گیا، کہ زینب کبرا نے کربلا کے میدان میں ایسا مادہ ہوتا تھا کہ فاطمہ زہرا آ گئی ہے میدان میں، ایسا مادہ ہوتا تھا کہ علی آ گئے میدان میں، ایسا مادہ ہوتا تھا کہ حسین دکھائی دے رہے ہیں، کسی پر زینب علی دکھائی دیتے، کسی پر زینب حسین دکھائی دیتے، کسی پر زینب عباس دکھائی دیتے، لیکن کہیں پر زینب نظر نہیں آئی، چلی ہوئی قناتوں میں لوگ ڈھونڈتے رہے زینب کہاں ہے، زینب نظر نہیں آئی، اس لیے کہ زینب وہ طاقت کا مظاہرہ تھا، زینب کبرا نے اس لشکر اشقیا کے مقابلے میں سمٹ نہیں ڈالی، بلکہ قافلہ لے کے زینب چلی ہے۔ آپ دیکھیے دربار ابن زیاد میں جو زینب کا مقصد ہے، لوگ کہتے ہیں حسین کا مقصد کہاں، میں کہتا ہوں کربلا ہے، زینب کا مقصد کہاں ہے، تو یا شام کا دربار ہے یا ابن زیاد کا دربار ہے، کہ جہاں جناب زینب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور جہاں زینب کبرا نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حاکم وقت کے مقابلے میں زینب نے وہ چہرہ دکھائے ہیں کہ سر اٹھایا، جب زینب نے سر اٹھایا تو ابن زیاد نے کہا یہ بڑا مقامت بیوی کون ہے، یعنی دربار میں لوگ سر جھکا کے آتے ہیں، کوئی سر اٹھا کے نہیں آتا۔ زینب نے کہا کہ ہم کمزوروں کے مقابلے میں جب سربالار شام سے گزرے تو ہمارا رویہ اور تھا، لیکن دربار میں آنے کے بعد ہم یزید وقت سے آ کے ملا کے بات کرتے ہیں، سر اٹھا کے دیتے ہیں، ہم سب جھکائیں گے نہیں، یہ کہہ کے جب سر اٹھایا تو ابن زیاد نے کہا کہ اس بیوی کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے سر اٹھایا ہے ہمارے سامنے، اس نے ہمارے سامنے گردن بلند کی ہے اور اپنے ہی بلند قامتی کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کون ہے بیوی جو اس جرات سے بات کر رہی ہے؟ ابن زیاد نے کہا کون ہے کہ جو ہمارے سامنے صورت کا مظاہرہ کرے؟ جناب زینب نے کہا ابن زیاد تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو آج تو ہم پر تلوار چلا سکے، تو ابن زیاد نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ جلاد کو حکم دے دیا، جلاد آگے بڑھا، لیکن جلاد کا قدم اور جلاد کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو جناب زینب کی گردن تک پہنچ سکے، پھر حکم دیا کہ یہ جوان کون ہے؟ اور جب جناب زین العابدین کا تعارف ہوا تو کہا علی اکبر تو کربلا میں شہید ہو گئے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کے بڑے بزرگ تھے، وہ علی اصغر کے مقابلے میں علی اکبر تھے، علی اکبر تو یہاں ہے، تو کہا جنرالوں کو بولے، سب زینب نے کہا کہ زین العابدین آؤ، تمہارے گردن پہ میں اپنی گردن رکھ دیتی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا ابن زیاد علی کے گلے سے خنجر اس وقت چلے گا جب زینب کا گلا کٹے گا۔ اس طرح سے زینب نے اپنے بھتیجے کے باہوں میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ڈال کے کہا کیا علی ابن حسین کی ہم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما۔